پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان،
وزیر اعظم نواز شریف مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش، اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
اور دوسری اہم خبروں میں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا ملک اور امریکہ دشمن ہیں، اور امریکی قانون سازوں کی جانب سے ان کے ملک کے خلاف منظور کردہ تازہ ترین تعزیرات کو زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان رپورٹس پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کہ پچھلے سال کے انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے وکیل استغاثہ اب یہ تحقیق کریں گے کہ کیا ٹرمپ نے اس کیس میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ مشرقی چین میں ایک کنڈر گارڈن اسکول کے باہر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف آج پاناما کیس کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں اپنے عہدے پر موجود کوئی وزیراعظم کسی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف عدالت عظمیٰ کے حکم پر پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کے سامنے جمعرات کو پیش ہوئے۔ تقریباً 3 گھنٹے تک جے آئی ٹی کے سامنے موجود رہنے کے بعد جب وزیر اعظم نواز شریف واپس روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے ان کی حکومت اور سارے خاندان نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے۔
آئین اور قانون کی سربلندی کے حوالے سے آج کا دن سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ میں نے، میری حکومت نے اور میرے سارے خاندان نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ یہاں اس لیے پیش ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم سمیت سب قانون اور انصاف کے سامنے جواب دے ہیں۔
میں آج یہاں پیش ہوا ہوں صرف اس لیے کہ وزیر اعظم سمیت ہم سب آئین اور قانون کے سامنے جواب دے ہیں۔ میں واضح کر دوں کہ اب ہم تاریخ کا پہیہ پیچھے کی طرف نہیں موڑنے دیں گے۔ وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا، اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے۔
اس سے قبل جمعرات کو جب جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کے لیے وزیر اعظم نواز شریف فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی پہنچے تو ان کے ہمراہ معمول کا پروٹوکول نہیں تھا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز بھی تھے۔ جوڈیشل اکیڈمی روانگی سے قبل وزیر اعظم نواز شریف نے ایوان وزیر اعظم میں اپنے قریبی ساتھیوں سے مشاورت کی تھی، جن میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید شامل تھے۔ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے مالی معاملات سے متعلق ریکارڈ اور دستاویزات بھی ساتھ لانے کو کہا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل اکیڈمی کے ارد گرد سیکیورٹی انتہائی سخت تھی۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے کارکن اور رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے، جو وزیر اعظم کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اسلام آباد میں واقع فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کی سربراہی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ضیاء احمد کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 20 اپریل کو پاناما پیپرز کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں کے غیر ملکی اثاثوں کی مزید تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ اس کمیٹی کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے 60 روز کا وقت دیا گیا تھا، جس میں سے 1 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے، وزیر اعظم نواز شریف آج جوڈیشل اکیڈمی میں پاناما کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تفتیشی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ اس سلسلے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد ہی علم ہو سکتا ہے کہ آئندہ انتخابات پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ لاہور سے سمیرہ لطیف کی رپورٹ۔
آج وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پاناما پیپرز کی تحقیقات سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم جی آئی ٹی کی جانب سے مانگے گئے تمام دستاویز اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کے دونوں بیٹے حسین نواز اور حسن نواز بھی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ پاناما پیپرز کی تحقیقات کے بارے میں سینئر سیاسی تجزیہ نگار سلمان عابد کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف پاناما پیپرز کی تحقیقات سے بری ہو جاتے ہیں تو یہ بات آئندہ الیکشن میں ان کی جماعت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، تاہم کیس کی نوعیت کافی پیچیدہ ہے۔
لیکن یہ نواز شریف صاحب کے لیے بڑا اہم کیس ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا نہ صرف ان کی ذات کے لیے یا بلکہ ان کی جماعت کے لیے بھی اہم ہے، اور 2018 کے انتخابات میں یہ جو پاناما کا مقدمہ ہے یہ بنیادی ایک کردار ادا کرے گا۔ اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آتا ہے اور وہ سرخرو ہو کے نکلتے ہیں تو وہ ایک بڑے طاقتور وزیر اعظم کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں دوبارہ، اور دوبارہ ان کی جو سیاسی پذیرائی میں اضافہ ہوگا۔ وہ یہ کہیں گے دیکھیے میں عدالتوں میں گیا، جے آئی ٹی میں پیش ہوا، ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور ہمارے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر وہ ان کے خلاف چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا نقصان نہ صرف نواز شریف اور ان کے خاندان کو ہوگا بلکہ جو نواز شریف صاحب کی سیاست ہے، پی ایم ایل این کی سیاست ہے، اسے ایک بڑا سیٹ بیک لگے گا انتخابات 2018 سے پہلے، اور اس کا فائدہ یقیناً عمران خان اٹھائیں گے۔
جبکہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف اپنی مرضی سے جی آئی ٹی کے سامنے نہیں پیش ہوئے بلکہ انہیں مجبوراً آنا پڑا۔
جہاں پر صاحبان ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے آج جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر، بھائی نواز شریف صاحب پیش ہوئے نہیں، انہیں پیش کروایا گیا ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق آج پاکستان کی تاریخ کا یہ اہم دن ہے جب ایک وزیر اعظم تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ کیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا اثر آئندہ آنے والے انتخابات پر واضح طور پر نظر آئے گا۔ سمیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا ملک اور امریکہ دشمن ہیں، اور امریکی قانون سازوں کی جانب سے ان کے ملک کے خلاف منظور کردہ تعزیرات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے۔ جمعرات کے روز اپنے سالانہ قومی کال ان شو کے دوران پوٹن نے کہا کہ روس اور امریکہ نے مل کر دونوں عالمی جنگیں لڑیں، اور یہ امریکی آزادی کے حصول میں سلطنت روس نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ بقول ان کے، مجھے کچھ لوگوں کی سوچ کا پتہ ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ پوٹن کے اس بیان سے ایک روز قبل امریکی سینٹ نے اکثریتی رائے سے روس کے خلاف تعزیرات میں اضافے کی منظوری دی۔ اس بات کی پاداش میں کہ روس نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات کی مہم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان رپورٹس پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کہ پچھلے سال کے انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے وکیل استغاثہ اب یہ تحقیق کریں گے کہ کیا ٹرمپ نے اس کیس میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر تنزیہ انداز میں لکھا کہ انہوں نے روسی کہانی کا جعلی نتیجہ نکالا، انہیں صفر ثبوت ملا، اب وہ ایک اور پرفریب خبر انصاف میں رکاوٹ لے کر آئے ہیں، بہت عمدہ۔ دوسرے ٹویٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ آپ امریکی سیاست کی واحد سب سے بڑی الزام تراشی کی مہم دیکھ رہے ہیں جس کی قیادت انتہائی بد اور متنازع لوگ کر رہے ہیں۔ مشرق چین میں ایک کنڈر گارٹن اسکول کے باہر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایسے میں جب سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق بچوں کو لینے کے لیے والدین اسکول پہنچ رہے تھے۔ صوبے جیانگ زو میں فینگ جیان کاؤنٹی نے بتایا کہ دھماکہ جمعرات کے روز چیانگ جن کنڈر گارڈن کے دروازے کے باہر ہوا۔ دھماکے کے مقام کی تصاویر سے زمین پر پڑے بچوں اور بڑوں کو دکھایا گیا ہے، جبکہ پھٹے کپڑوں اور خون کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ فوری طور پر یہ بات واضح نہیں ہو پائی کہ آیا دھماکہ حادثہ تھا یا ایک دانستہ عمل۔ لندن پولیس کا کہنا ہے کہ اس آتش زدگی میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جو بدھ کے روز ایک 24 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تباہی کا سبب بنی۔ رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
حکام نے بتایا کہ 37 افراد کا اسپتالوں میں علاج کیا جا رہا ہے جبکہ 17 انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ لندن میں فائر بریگیڈ کی کمشنر ڈینی کاٹن کہتی ہیں کہ تحقیقات کنندگان عمارت کے سرویئرز کے ساتھ مل کر اس بات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ عملے کے اندر جانے کے لیے عمارت کو کس طرح محفوظ بنایا جائے، جو اندر جا کر ایسے شواہد تلاش کریں جن سے پتہ چل سکے کہ آگ کس طرح لگی، اور جو اب بھی اندر موجود ہیں ان کی شناخت کر سکیں۔ ان کے الفاظ،
you know, tragically now we are not expecting to find anyone else alive. The severity and the heat of the fire will mean that it will be an absolute miracle for anyone to be left alive.
افسوسناک بات یہ ہے کہ اب ہم کسی شخص کے زندہ ملنے کی توقع نہیں کر رہے ہیں. آگ کی شدت اور حدت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اندر کوئی زندہ ہے تو بس یہ ایک معجزہ ہی ہوگا. بدھ کی سپہر کے بعد جس طرح عمارت میں آگ بھڑکتی رہی اس کے سبب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس شہر میں آگ اتنی تیزی سے کیوں کر پھیلی جہاں صدیوں پرانی آتش زدگیوں کی تاریخ کے سبب آتش زدگی سے متعلق قوانین دنیا کے سخت ترین قوانین میں سے ہیں. لندن کے میئر صادق خان کہتے ہیں
I'll be demanding answers and I can reassure you that I'll be ensuring that we have independence in relation to the reassurance we need.
میں جوابات
sure
اور میں آپ کو پھر سے یقین دلاتا ہوں کہ اس دوبارہ یقین دہانی کے لیے جس کی ہمیں ضرورت ہے اس کی آزادی یقینی بنائی جائے گی. وہاں کے بعض مکین نصف شب کے بعد بھڑک اٹھنے والی آگ کے ابتدائی لمحات میں جلتی ہوئی پلاسٹک کی بو کی اطلاع دے رہے ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس تحقیقات میں جس سے پتہ چل سکے کہ آگ کیوں لگی اور اتنی تیز کیوں پھیلی کئی دن لگ سکتے ہیں. گرینڈ فیل ٹاور نامی اس عمارت میں تقریباً 120 اپارٹمنٹ ہیں اور کوئی 600 لوگ وہاں رہتے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
بدھ کے روز امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نواحی علاقے الیگزینڈریا میں کانگریس کے نمائندوں پر فائرنگ کے واقعے پر صدر ٹرمپ سمیت بہت سے سیاسی رہنماؤں اور کانگریس کے اراکین نے مذمت کی ہے اور قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کیتھرین جپسن اور نامہ نگار اسٹیو ہرمن کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نصیر.
بدھ کی صبح امریکی کانگریس کے اراکین ایک فلاحی بیس بال مقابلے میں شرکت کے لیے پریکٹس کر رہے تھے. یہ مقابلہ ہر سال دونوں بڑی جماعتوں کے اراکین کانگریس کے درمیان ہوتا ہے. اچانک ایک شخص نے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے رکن اسٹیو اسکیلس پر فائرنگ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا. اس شخص کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 4 افراد بھی زخمی ہوئے. اس غیر متوقع حملے کے بعد صدر اور نائب صدر سمیت کانگریس کے اراکین نے شدید صدمے اور قومی طور پر یکجہتی کا اظہار کیا. صدر اور نائب صدر نے اس دن کی اپنی تمام مصروفیات ملتوی کر دیں جبکہ کانگریس کی معمول کی کارروائی بھی نہیں ہوئی. صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا
We may have our differences, but we do well.
ہمارے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں مگر ہم انہیں خوش اسلوبی سے طے کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہاں ہمارے دارالحکومت میں جو نمائندے جمع ہوتے ہیں وہ ملک کی خدمت کے لیے آتے ہیں. وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں. ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کا کہنا تھا
We are one house, the people's house.
ہم ایک ایوان ہیں جو عوام کا گھر ہے. ہم انسانیت کے نام پر متحد ہیں اور یہ انسانیت ہی بالآخر فتح حاصل کرتی ہے. کانگریس کے ایک رکن جیف ڈینکن کا کہنا تھا کہ بدھ کے روز ہوائی فائرنگ میں بظاہر ریپبلکن پارٹی کے نمائندے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اس رکن کا خیال ہے کہ شوٹنگ سے قبل حملہ آور نے ان سے بات کی
تھی.
کسی نے مجھ سے پارکنگ لاٹ میں بات کی تھی اور پوچھا تھا کہ پریکٹس کرنے والوں کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی سے. میں نے اسے بتایا کہ یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اس پر اس نے کہا ٹھیک ہے شکریہ. کانگریس کے وہ اراکین جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا شدید متاثر اور اداس تھے. بعض تو اس ادھا دھند فائرنگ سے بال بال بچے مگر دونوں بڑی جماعتوں کے نمائندوں نے عزم اور حوصلے کا اظہار کیا. کانگریس کے رکن ریان کاسٹیلو کہتے ہیں
We're all here to work hard. We're all here to get things done. Republicans and Democrats, even if we disagree.
ہم سب لوگ یہاں سخت محنت کرتے ہیں. ہم یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں. ان میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں شامل ہیں. ہمارے درمیان اگر عدم اتفاق ہوتا ہے تو ہم ایسے موقع تلاش کرتے ہیں جن کے ذریعے مہذب انداز میں ان کو طے کیا جاتا ہے. کانگریس کے ایوان میں زخمی ہونے والے رکن اور دیگر زخمیوں کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی اور اکثر اراکین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شوٹنگ کے اس طرح کے واقعات انہیں کام کرنے سے نہیں روک سکتے. کانگریس کی رکن مارتھا میکسیلی کہتی ہیں کانگریس کی رکن مارتھا میکسیلی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مصروف عمل رہنا چاہیے بالکل امریکی طرز زندگی کے مطابق اور اگر ایسا نہ کیا تو دوسرے جیت جائیں گے. یقیناً امریکہ ان کے خیالات جیسا نہیں ہے. جمعرات کو کانگریس کا اجلاس اسی عزم اور یکجہتی کے جذبے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی شہر سین فرانسسکو میں کوریئر سروس کے ڈرائیور نے اپنے پستول سے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ بدھ کے روز کوریئر سروس کے یونائیٹڈ پارسل سروس کے مرکز میں پیش آیا۔ گولیوں کا نشانہ بننے والے بھی کوریئر سروس کے ملازم تھے۔ مسلح ڈرائیور نے اس وقت فائرنگ کی جب کمپنی کے ملازم ڈیلیوری پر جانے سے پہلے معمول کی میٹنگ کے لیے جمع تھے۔ 2 زخمیوں کو مقامی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ سین فرانسسکو کی پولیس نے فوری طور پر حملہ آور اور ہلاک ہونے والوں کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ معلوم نہیں ہے کہ حملہ آور کا مقصد کیا تھا، لیکن یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا۔ صومالیہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ موگودیشو کے 2 مقبول ریستورانوں پر الشباب کے گزشتہ رات حملوں میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ صومالی سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان نے جمعرات کے روز بتایا کہ 18 شہری ہلاک ہوئے، جن میں 7 عورتیں اور 6 حملہ آور شامل تھے۔ صومالی سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کے روز 11 گھنٹے کی سخت لڑائی کے بعد موگودیشو کے ایک ریستوران کو شرباب کے قبضے سے چھڑا لیا۔ موگودیشو کے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر عبدالقادر محمد عبداللہ کو بتایا کہ کم از کم 29 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ بدھ کی شام شروع ہوا تھا جب 2 ریستوران کے باہر ایک دھماکہ اور ایک کار بم حملہ ہوا۔ موگودیشو پولیس کے سربراہ عبدی فتح بشر علی نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ اسپیشل سیکیورٹی فورسز نے صبح تقریباً 6 بجے ایک بڑی فوجی کارروائی کی اور ان حملہ آور پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی جو ریستوران کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ اس شدید لڑائی میں سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار بھی ہلاک ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
رواں ماہ سعودی عرب، بحرین، یمن، مصر اور متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے اور تمام بحری، فضائی اور زمینی راستے منقطع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ قطر کا بائیک آؤٹ کرنے والے ملکوں کا الزام ہے کہ قطر دہشت گرد گروہوں بشمول فلسطین میں سرگرم مزاحمتی تنظیم حماس اور عربوں کی سب سے بڑی اسلامی تحریک اخوان المسلمون کو مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس بحران پر بات کرتے ہوئے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے تجزیہ کار لیوک کافی کا کہنا تھا کہ میں کہوں گا کہ امریکہ کے لیے سیاسی نوعیت سے زیادہ عملی نوعیت کی تشویش زیادہ شدت لیے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی لحاظ سے امریکہ کو یہ تشویش نہیں ہے کہ اس اڈے کو بند کر دیا جائے گا، جیسا کہ سن 2005 میں ازبکستان کے کارشی خان آباد اڈے کو کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا،
Yes, there are practical and political concerns, I would say the practical concerns for the U.S.
امریکہ کے لیے اس بحران سے متعلق سیاسی اور عملی تشویش موجود ہے۔ میرے نزدیک عملی نوعیت کی تشویش میں شدت ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس بہت بڑے اڈے کے لیے رسد باہم پہنچانے کے عمل کو جاری رکھنا ہے، اور یہ رسد اسی علاقے سے بھجوائی جاتی ہے جہاں موجود ممالک نے قطر کا عملاً بائیکاٹ کیا ہے۔ سو مختصر مدت کے لیے امریکہ کے لیے اس رسد کو اڈے تک پہنچانے میں خاصی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کی تجزیہ کار لوری بوگارٹ کہتی ہیں کہ ان کے نزدیک یہ بحران امریکی مفادات پر اثر انداز ہو رہا ہے، اسی لیے تو امریکی وزیر خارجہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اس بحران سے داعش مخالف مہم کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا،
From Washington perspective, a Qatar that's destabilized is not in Washington's interest. And a Qatar that's
واشنگٹن کے تناظر سے ایک ایسا قطر جو عدم استحکام کا شکار ہو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایک ایسا قطر جو اپنے آپ کو اتنا بے یار و مددگار محسوس کرے کہ ایرانی کیمپ کے ساتھ جا ملے، واشنگٹن کے مفاد میں نہیں ہے۔ جب تجزیہ کاروں سے پوچھا گیا کہ کیا بحران کے خاتمے میں یا مصالحت میں امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس کے جواب میں لیو کافی کا کہنا تھا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ کسی قسم کی مصالحت کرانے کی کوششوں میں شامل ہو، جو کہ بنیادی طور پہ گلف اور وسیع تناظر میں عرب اور مسلم دنیا کا معاملہ ہے۔ تاہم انہوں نے کہا،
Perhaps if this continues on indefinitely, the US might try to pursue
اگر یہ معاملہ طول کھینچتا ہے تو شاید امریکہ کو کسی قسم کی سفارتی کوشش کرنی چاہیے۔ لوری بوگارٹ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں مصالحت کے لیے امریکہ کو بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا
We have a very strong relationships with all members of the Gulf Cooperation Council. Washington has very
ہمارے گلف کوآپریشن کونسل کے ارکان کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات ہیں اور امریکہ کا خطے میں بڑا اہم اسٹریٹجک مفاد ہے. اس لیے میرے خیال میں تو امریکہ کو سب سے پہلے تمام فریقین کو میز پر اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ ان کی شکایات پر تفصیل سے بات ہو سکے اور وہ کھل کر اپنے شکوے کریں, اور اس کے بعد اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں فریق اپنی طرف کچھ تبدیلیاں لائیں جو دونوں کو منظور ہوں. ترکی کے کردار اور ارادوں کے بارے میں سوال پر لیو کافی کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سیاسی اسلام کے بہت حامی ہیں, اس لیے مشرق وسطی میں سیاسی اسلام کے کردار اور اخوان المسلمین سے منسلک گروپوں کے کردار کے بارے میں ترکی کے وسیع تر نظریے کی قطر کی جانب سے ملنے والی حمایت کا اردوان احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ بات خطے میں اردوان کے سیاسی اسلام کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہے, اور یہ ترکی کی جانب سے خطے میں مزید افواج بھیجوانے کی حالیہ سوچ سے بھی ہم آہنگ ہے, اور یہ مشرق وسطی میں ترکی کے کردار کے حوالے سے بھی اردوان کے تصور سے میل کھاتی ہے. لوری بوگارٹ کا کہنا تھا کہ صرف گزشتہ ہفتے اس بحران سے پہلے کا مشرق وسطی اور آج کا یہ خطہ بہت مختلف ہے. انہوں نے کہا
I think many countries including Turkey, Iran and others are trying to
میرے خیال میں ترکی اور ایران سمیت بہت سے ملک موجودہ بحران کے تناظر میں سیاسی اور معاشی فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں. اس بحران کا جلد سے جلد حل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ قطر یا خطے میں ترکوں یا ایرانیوں کی جانب سے نئی افواج نہ بھیجوائی جا سکیں. کسی مصالحت کے حوالے سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا قطر اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی لائے گا؟ بظاہر لگتا ہے کہ وہ ایسا کرے گا, لیکن پھر سوال یہ ہے کہ قطر کتنی تبدیلیاں لائے گا جس سے کہ دوسرے فریق مطمئن ہو سکیں اور یہ بحران اپنے اختتام کو پہنچے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. حقیقت ہے کہ دنیا کے ہر حصے اور ہر زمانے میں عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے اور انہیں بنیادی حقوق سے محروم کر کے ان پر ترقی کے دروازے بند کر دیے گئے. لیکن ماضی میں تحریک نسوا کی علم بردار ایسی دلیر عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی قابلیت, تدبر اور قیادت کے ذریعے نامساعد حالات میں رہتے ہوئے معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا غیر معمولی حصہ ڈالا ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے شائع ہونے والی ایک تصویری کہانی وومن فٹ فرنٹ ان دا ہسٹری میں ماضی کی چند قابل ذکر خواتین کی جدوجہد اور کامیابیوں کو ظاہر کیا گیا ہے, اور صنفی مساوات کے حوالے سے آج کے معاشرے کی ترقی کی رفتار کا اندازہ لگایا گیا ہے. ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں. ایگنوڈیسی وہ چوتھی قبل مسیح میں دائی اور پہلی یونانی گائناکولوجسٹ تھی. انہیں ان کی طبی خدمات کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. ان سے پہلے یونان میں عورتیں مریضوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی, لیکن طب کی مشق کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جرات کے ساتھ طب کی مشق کی, جبکہ عورتوں کو ایسا کرنے پر سزائے موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن بالآخر ایک روز وہ پکڑی گئی, اور جب مریضوں کی طرف سے ان کا دفاع کیا گیا اور ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو یونان کی حکومت کو قوانین میں تبدیلیاں لانی پڑی اور عورتوں کو طب کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی گئی. اقوام متحدہ کے مطابق تاریخ میں غیر معمولی طبی ترقی کے باوجود 800 سے زائد عورتیں ہر روز حمل اور بچے کی پیدائش سے متعلق قابل علاج بیماریوں کی وجہ سے مر جاتی ہے. عورتوں کی تعلیم کی ہسپانوی کارکن سورخوانا انیس دی لا کروز وہ میکسیکو کی ایک مشہور مصنفہ اور راہبہ تھی. انہیں عورتوں کی تعلیم کے حقوق کا علمبردار کہا جاتا ہے.
70ویں صدی میں انہیں لادینی تعلیمات کا مطالعہ کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ایک متنازع شخصیت قرار دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے 1651 میں عورتوں کی تعلیم کے حق کا دفاع کیا اور یہ نعرہ بلند کیا، ایک عورت رات کا کانا پکاتے ہوئے بھی ایک بہترین نظریہ تشکیل دے سکتی ہے۔ بعد میں سرخوانہ قوم کی ایک نمائندہ خاتون کہلائی، ان کی تصویر میکسیکو کی کرنسی پر آج بھی موجود ہے۔ آج تعلیم کی ہر سطح پر صنفی مساوات کے حصول میں خاصی ترقی ہوئی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ترقی پذیر خطوں میں آج بھی تفاوت باقی ہے۔ مثال کے طور پر افریقہ سہارا میں ہر 100 لڑکوں کے مقابلے میں 70 لڑکیاں تیسرے درجے کی تعلیم میں داخل ہوتی ہیں۔ روسی سماجی کارکن اینا پلوسوپاوا اپنے دور کی نامور سماجی کارکن اور روسی انسان دوست خاتون تھی۔ اس کو اس بات پر یقین تھا کہ غریبوں کو نقد رقم کے وظائف فراہم کرنے کے بجائے انہیں تعلیم اور ہنر مند بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 1660 میں ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جو غریب عورتوں کو مناسب روزگار فراہم کرتی تھی۔ غربت آج کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ عورتوں کی صحت، روزگار اور ان کے تحفظ کو متاثر کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق آج 836 لاکھ افراد انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج ہم آپ کے لیے نفسیاتی بیماری فوبیا سے متعلق دوسری اور آخری رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ فوبیا یعنی بے جا ڈر اور خوف ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس کا ہر 10 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فوبیا کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کوئی مخصوص شخص فوبیا میں مبتلا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ خود ان کی شخصیت، ان پر گزرے ہوئے واقعات اور زندگی کی تبدیلیوں، مثلاً بچے کی پیدائش یا موت وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ واقعات اور حالات اتنے تکلیف دہ اور خوفناک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ واقعات کے ختم ہونے کے طویل عرصے بعد تک جاری رہتی ہے۔ یہ واقعات عام طور پر اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں انسان کی جان کو خطرہ ہو، مثلاً کار یا ٹرین کے حادثات اور آگ وغیرہ۔ اس کے علاوہ فوبیا جینز کے ذریعے وراثت میں بھی مل سکتی ہے۔ فوبیا کا علاج زیادہ تر سائیکو تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ اس میں بات چیت کے ذریعے فوبیا یعنی خوف کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ عمل انفرادی یا گروپ کی صورت میں کیا جا سکتا ہے جو کئی ہفتوں یا مہینوں تک چل سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ علاج ایکسپوژر تھراپی ہے، جس میں مریض کو ایک محفوظ ماحول میں وہی اشیاء دکھائی جاتی ہیں جن سے وہ خوف کھاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے نفسیاتی ماہر مریض کو یقین دلاتا ہے کہ اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ کہ ان کا خوف بے بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ گھبراہٹ اور فوبیا میں مبتلا کچھ افراد کا علاج ادویات کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ سامعین، فوبیا ایک قابل علاج مرض ہے۔ پاکستان میں بھی کئی ماہر نفسیات اس کا کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ فوبیا سے نجات کا بہترین طریقہ فوبیا کی وجہ سے بننے والے حالات کا سامنا کرنا ہے اور اس پر عمل کر کے آدمی اپنے اندر جنم لینے والے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور رمضان المبارک کی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔